نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، صدق الله العظيم. حاضرین محترم، آج حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب سکھروی دامت برکاتہ العالیہ نے تشریف لانا تھا، ترتیب کے اعتبار سے آج ان کا بیان ہونا تھا، لیکن حضرت کے ذہن سے یہ بات نکل گئی اور بعد میں پھر انہوں نے فون کر کے مجھے حکم دیا کہ آج میں نہیں آ سکوں گا، اس لیے تعمیل حکم میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی انشاءاللہ، کیونکہ ذہنی طور پر میں بھی تیار نہیں تھا اس بات کے لیے کہ مجھے بیان کرنا ہوگا، لیکن جب بڑے کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو ہمارا کام تعمیل کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس حکم کی تعمیل کی وجہ سے اللہ تعالی جو بات دل میں ڈالیں گے وہ بات عرض کر دی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کر یہ بات عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وہ نصیحت لمبی نہ ہو، مختصر ہو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر ترین نصیحت اسے کی، اور وہ کیا تھی؟ لا تغضب، غصہ نہ کر. یعنی اس نے مختصر نصیحت کے لیے کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختصر سی نصیحت اسے فرما دی. اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص ہم سے کوئی نصیحت کی درخواست کرے اور اس میں اگر وہ شرط بھی لگا دے کہ نصیحت مختصر ہو، لمبی چوڑی نہ ہو، تو اس کی گنجائش ہے، یہ ادب کے خلاف بات نہیں ہے، اس لیے کہ سامنے والے کو نہ جانے کیا مصروفیت ہو، کس کام میں مشغول ہو، لیکن وہ یہ چاہتا ہو کہ کوئی چھوٹی سی ایسی بات، کوئی ایسی رہنمائی مجھے مل جائے جس سے میری زندگی سنور جائے، تو وہ اس بنیاد پر آپ سے مختصر سی بات چاہتا ہے، تو آپ اسے مایوس نہ کریں بلکہ کوئی مختصر سی بات اسے کہہ دیں نصیحت کے طور پر، کیونکہ فائدہ پہنچانا اللہ کا کام، یہ ہمارا کام نہیں. یہ نشاندہی ہم کر سکتے ہیں کہ تم یہ کر لو یہ کر لو، لیکن اس کے نتیجے میں جو فائدہ پہنچے گا وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مختصر سے نصیحت یہ فرمائی، لا تغضب، غصہ نہ کر. اب دیکھیے، بظاہر مختصر سے الفاظ ہیں، انتہائی مختصر نصیحت ہے، لیکن اگر ہم اس کی گہرائی میں غور کریں تو یوں سمجھ لیجئے کہ کوزے کو، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے. خرابیوں کی جڑ ہے یہ غصہ پورے معاشرے میں. جب معاشرے میں غصہ پیدا ہوتا ہے، معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے یہ غصہ. گھر میں غصہ آ جاتا ہے تو گھر کے گھر تباہ کر دیتا ہے. تجارت میں غصہ پیدا ہو جاتا ہے تو تاجروں کو کی تجارت کو تباہ کر دیتا ہے. اسی طریقے سے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں بھی غصہ پیدا ہوتا ہے بہت ساری خرابیاں اپنے جلو میں لے کر آتا ہے. اور بعض آپ نے فرمایا کہ گناہ کے دو محرک ہیں، دو جذبے ہیں جس سے گناہ پیدا ہوتے ہیں، اور وہ دو جذبات کون کون سے ہیں؟ ایک غصے کا جذبہ اور ایک شہوت کا جذبہ. یہ دو ایسے جذبات ہیں جس کی وجہ سے انسان میں گناہ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے، اگر غصے کو لے لیں تو غصے سے گناہ پیدا ہوتے ہیں، ایک گناہ نہیں کئی گناہ. بعض اوقات آدمی کو ایسے لوگوں پر غصہ آتا ہے جو اس کے ماتحت ہیں, تو اب یہ غصہ جو ہوگا اس میں آدمی دوسرے کو ڈانٹے گا, برا بھلا کہے گا, بعض اوقات گالیاں تک بک دے گا. تو دیکھیے یہ سبب کیا ہے اس کا غصہ, غصے کے سبب اس نے اس کو ڈانٹا, برا بھلا کہا, گالیاں بکی. اور گالی بکنا کا عمل جو ہے حدیث شریف فرمایا کہ سباب المسلم فسق, کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق کا کام ہے, وقتالہ کفر, اور قتل کرنا کفر کا کام. تو کسی کو گالی دینا یہ گناہ کا کام, اور یہ گناہ گالی ہم نے دی کیوں, کہ غصہ آیا طبیعت میں اس لیے گالی دے دی. تو اس لیے فرمایا کہ غصہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر گناہ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں, اور گناہ بھی ایک دو نہیں ہزاروں گناہ اس سے پیدا ہوتے ہیں. دیکھیے بعض اوقات جب ماتحت پر غصہ آیا, گالی دے دی, برا بھلا کہہ دیا, اور اس کے طنز کے تیر اس پر برسا دیے. بعض اوقات غصہ اپنے سے بڑے پر آتا ہے, ایسے شخص پر آ رہا ہے جو ہمارا ماتحت نہیں, اب ہمارا بس نہیں چلتا, لیکن غصے کی وجہ سے جی چاہتا ہے کہ کچا چبا جاؤں, چبا نہیں سکتا. نتیجہ کیا ہوگا کہ اندر ہی اندر جذبات میں اوٹن پیدا ہوگی, اسی سے بغض پیدا ہوتا ہے. تو یہ سبب اس کا کیا بنا, غصہ, کہ غصے کی وجہ سے جذبات میں برانگیختگی آئی, اور اندر ہی اندر ہمارے جذبات اب کچھ اس قسم کے ہیں کہ اگر میرا بس چلے تو میں اس کو کھا جاؤں, کچا چبا جاؤں. صرف غصے کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ, کسی نے کچھ کہہ دیا, گالی بک دی, میں نے 10 گالیاں بک دی, اس کسی نے ایک تھپڑ مارا, میں نے 10 مار دیے, اور جذبہ اس کا یہ غصہ آ گیا, اور یہ کہ اس میں تکبر پیدا ہو کہ یہ کون ہوتا ہے مجھے کچھ کہنے والا, تو تکبر بھی اسی غصے سے پیدا ہوتا ہے. پھر بعض اوقات آدمی دیکھتا ہے کسی کو کہ مجھ سے آگے بڑھ گیا, مال میں آگے بڑھ گیا, اقتدار میں آگے بڑھ گیا, عزت میں اور آبرو میں آگے بڑھ گیا, اب دل میں غصہ پیدا ہو رہا ہے, اسی سے حسد پیدا ہوتا ہے. یہی حسد ہے کہ آدمی کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ چھن جائے, چاہے مجھے ملے نہ ملے, لیکن اس کے پاس جو مال ہے وہ ضائع ہو جائے, اس کے پاس جو دولت ہے وہ ختم ہو جائے, اس کے پاس جو عزت ہے وہ رخصت ہو جائے. تو یہ جو جذبات پیدا ہو رہے ہیں اس کا سبب کیا ہے, سبب ایک ہی ہے, غصہ. اور اسی غصے کی بنا پر جب دو آدمی لڑتے ہیں, ایک دوسرے کو مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, اور بسا اوقات قتل تک نوبت آ جاتی ہے. گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں, میاں بیویوں میں جھگڑا ہو گیا, ایک نے دوسرے کو جواب دیا, اس نے بھی پلٹ کر جواب دیا, لڑائی اتنی بڑی نوبت طلاقوں تک پہنچ گئی. یہ سب غصے کی وجہ سے, یہ طلاق کا جو گناہ ہے, اب غزل مباحات جس کو کہا جاتا ہے, تو اس کا سبب کیا ہوا, غصہ. اگر غصے کو دبا لیتا, پی جاتا, تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. یہی وجہ ہے کہ صرف اتنی ہی بات نہیں ہے کہ آدمی غصہ نہ کرے, بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا حکم بھی دیا, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. کہ جب آدمی کو شیطان کا چوکا لگائے, ابھارے کسی چیز پر, اسے کیا چاہیے کہ اللہ کی پناہ طلب کرے شیطان مردود کے شر سے, اور کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیونکہ شیطان غصہ پیدا کرتا ہے طبیعت میں, اور چاہتا ہے کہ کوئی اس کے نوز غصے کے نتیجے میں کوئی گناہ کا صدور اس سے ہو. تو اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے آدمی. اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ غصہ پیدا ہوتا ہے, تو اس کا علاج بھی آدمی کو یہ اس کا عکس کرنا چاہیے, کیونکہ غصہ ہمیشہ انسان کے دماغ کی طرف چڑھتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی آدمی بیٹھا ہوا غصے میں ایک دم کھڑا ہو جائے گا, اٹھ کے کھڑا ہوا ہے تو آگے بڑھ جائے گا دو چار ہاتھ مارنے کے چکر میں, اسی طریقے سے لیٹا ہوا ہے تو اٹھ کے بیٹھ جائے گا. تو اس لیے جب غصہ آئے تو اس کا عکس کرے, اگر کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, تاکہ آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹے, ایک قدم پیچھے ہٹے گا. اب آدمی اگر لیٹا ہوا ہے تو کسی کو مارنے کے لیے اس کو اٹھنا پڑے گا, اور اٹھا بیٹھا ہوا ہے تو اس کو کھڑا ہونا پڑے گا، بیٹھا بیٹھا نہیں مار سکتا کسی کو. تو اس لیے یہ چیز اب اس کا ہم عکس کریں، عکس کریں گے تو انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ غصے سے ایک درجے ہم دور ہو جائیں گے. اور بہترین علاج یہ ہے کہ آدمی خاموشی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، جو علاج بتایا وہ بھی کرے، اور خاموش جواب مت دے. بعض اوقات بعض جاہلوں کی بات پر غصہ آ جاتا ہے، تو اس کا بھی علاج یہ ہے کہ آدمی خاموشی اختیار کرے. کسی آدمی کو جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مزید موقع فراہم کر رہے ہیں کہ مزید آپ کو جواب دے، اور یہ جواب الجواب کا سلسلہ پھر دراز ہوتا چلا جائے. اس لیے اس وقت بہترین مسئلہ یہ کہ خاموشی اختیار کرے. وہ کسی نے ہماری اردو زبان میں غالباً ضرب المثل ہے کہ ایک چپ سو کو ہراتی ہے، سو آدمی بول رہے ہو ایک آدمی چپ ہو تو وہ بول بول کے تھک جائیں گے، یہ چپ رہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن جہاں یہ بول پڑے گا وہیں پھڈا شروع ہو جائے گا. تو بہترین علاج یہ ہے کہ آدمی خاموشی اختیار کر لے. انشاءاللہ خاموشی اختیار کرے گا تو بھی جو ہے وہ اس کا کچھ بگڑے گا نہیں. آج ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی ذرا سی کوئی بات کہی، اس دوسرے نے گھور کے دیکھا، بس وہ رک گیا، اس نے کہا اچھا مجھے گھور کے دیکھتا ہے، اور اس کے بعد وہ آگے بڑھا، اس نے ایک دو سنا دی، گالی بک دی، بس وہیں سے لڑائی شروع ہو جاتی، اور نہ جانے نتائج کیا سے کیا برآمد ہوتے ہیں. پھر اس لیے غصے کو قابو میں کرنا چاہیے. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ غصہ فطری چیز ہے، یہ نہیں ہے کہ غصہ کوئی ایسی چیز ہے کہ ہونا ہی نہیں چاہیے، اگر ایسا ہوتا اللہ تعالیٰ غصہ رکھتے ہی نہیں. پر غصہ اگر ہوگا تو آدمی دفاع کر سکے گا اپنا. کوئی آدمی آپ پر حملہ کر رہا ہے تو حملے کا دفاع، غصہ ہوگا، جذبات پیدا ہوں گے تو دفاع کرے گا، لیکن اگر غصہ ہی نہیں آئے گا تو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا. تو دفاع تبھی کرے گا کہ جب آدمی میں کوئی کسی ملک کے سپاہی حملہ کر رہے ہیں اور ہم میں غصہ ہی نہیں آتا صاحب. تو جہاں جس موقع پر غصہ آنا چاہیے، اگر وہاں پر ہم غصہ کر رہے ہیں تو وہ محل صحیح ہے، وہاں غصہ آنا چاہیے. اس لیے کہ اگر وہاں بھی غصہ نہیں آئے گا، اپنے زیر تربیت بچے ہیں، استاد کے زیر تربیت ہیں بچے شاگرد، شیخ کے مرید اس کے زیر تربیت ہیں، باپ اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، تو مراحل ایسے آتے ہیں کہ ان مرحلوں میں غصہ آتا ہے، اپنے زیر تربیت پر غصہ آتا ہے. تو اس غصے کو، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس غصے کا اظہار فوراً مت کرو، وہ غصہ فوری طور پہ مت کرو، بلکہ اس غصے کو اس وقت پی جاؤ جب تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر اس کے بعد سوچو کہ اس نے جو بات کہی تھی اس کو ہم کس طرح سے اس سے بیان کریں اور کس طرح سے اس کی ہم تربیت کریں. کیونکہ غصے کا مقصد اپنی ذات کا غصہ اتارنا نہیں ہے بھائی، بلکہ اصل اصلاح مقصود ہے. جب اصلاحی عمل مقصود ہے تو پھر ہمیں وہ عمل کرنا چاہیے جس سے واقعتاً اصلاح ہو. کیونکہ اگر مجھے غصہ آ رہا ہے، غصے ہوا، میں بھی کوئی الٹی سیدھی بات کہہ دوں گا بجائے اس کے اصلاح ہونے کی، وہ معاملہ الٹا ہو جائے گا. اصلاح ہوگی تب جب میں اس وقت غصے کو پی جاؤں، ہاں کسی دوسرے وقت پھر میں اپنے آپ پر مصنوعی غصہ طاری کروں کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، بتاؤ تمہیں کیا سزا دی جائے. پھر اس وقت آدمی اپنے اوپر مصنوعی غصہ طاری کر کے جو ہے وہ سوچ سمجھ کر سزا دے کہ کون سی سزا ایسی دی جائے جو اس کے لیے سزا نہ ہو، اصل میں اس کی زندگی سنوارنے کا ذریعہ بن جائے، سنورنے کا ذریعہ بن جائے. اس طرح سے آدمی کرے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی سیڑھی باب سلوک کی غصے کو ضبط کرنا ہے، غصے کو پی جانا ہے. سلوک کا راستہ ہے یہ، سب سے پہلا راستہ کہ آدمی غصے کو پی جائے. اسی لیے بعض آدمی نے فرمایا کہ ابتدان جو سالک جو زیر تربیت ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ہر بات کو غصے کو بالکل ختم کر دے، چاہے وہ غصے کی بات ہو یا نہ ہو. کیونکہ ابتدان یہ بات ضروری ہے کہ آدمی حق پر ہو تب بھی غصے کو دبا لے جو زیر تربیت ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں یہ حکم دیا گیا مکہ مکرمہ میں کہ کسی بات کا جواب نہیں دینا کافروں کی، چاہے وہ بات آپ اس کا جواب دے سکتے ہوں، ان کو مار سکتے ہوں، آپ کو قدرت بھی حاصل ہو، لیکن جواب نہیں دینا. مکہ کی 13 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ جواب دیا، غصے کو پیا. لیکن اس کے بعد جب موقع آیا، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اب جہاد بھی ہوا، اب تلوار بھی اٹھائی، سب کچھ ہوا. تو ابتدائی مرحلہ یہ ہے کہ آدمی اپنے غصے کو پی جائے بالکل سے، یعنی وہ موقع غصے کا ہو تب بھی غصہ نہ کرے، تب جا کر آدمی آدمی بنے گا انشاءاللہ. حضرت عبد الفشاہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ایسے موقع پر عام طور پر ہمارے بزرگوں کو سنانے کا معمول ہے, اور یہ سنانا اسی لیے ہوتا ہے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ جو اپنی اصلاح کرانا چاہتے ہیں تو انہیں کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. اگرچہ ہر دور کے مراحل الگ الگ ہیں, اس دور میں اب وہ مجاہدے نہیں رہے جو پہلے بزرگ کیا اور کرایا کرتے تھے. پہلے جو بزرگ مجاہدے کراتے تھے آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اب شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ان کے جو بیٹے تھے, یعنی اس وقت تو کھیل کود میں مشغول رہے جب والد کے عروج کا زمانہ تھا, لوگ آتے رہے دور دور سے اور اپنی اصلاح کرا کر جاتے رہے, اور گھر میں جو صاحبزادے تھے یہ اپنے کھیل کود میں مشغول رہے. لیکن جب والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا کچھ عرصے کے بعد, اب احساس ہوا کہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی, اتنی بڑی دولت خود گھر میں موجود تھی, لوگ جھولیاں بھر بھر کے لے گئے ہمارے والد سے اور ہم محروم رہے, ہم آگے نہیں بڑھے, ہم نے قدر نہیں کی. اب احساس ہوا, اب دل میں سوچا کہ کہاں جائیں, ہمارے والد کے کون سے بزرگ ایسے ہیں کہ جو جنہوں نے خوب قصبے فیض کیا اور تربیت لے کر یہاں سے گئے. چنانچہ بلخ میں ایک بزرگ تھے, وہاں پر نظر ٹھہری تو غالباً پیغام بھجوایا کہ حضرت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. تو اس وقت انہیں جب پتہ صاحبہ ان کو جب پتہ چلا کہ ہمارے شیخ کے بیٹے آ رہے ہیں استقبال کے لیے باہر تشریف لائے شہر سے باہر, اور زبردست استقبال کیا, اور اس کے بعد پھر اپنے گھر لے گئے, مہمان نوازی کی کچھ دن تک. پھر انہوں نے کہا کہ حضرت میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دولت جو آپ نے ہمارے والد سے حاصل کی تھی اب میں چاہتا ہوں کہ وہ دولت آپ ہمیں لوٹا دیں, اس میں سے کچھ حصہ ہمیں دیں. اب جب انہیں مقصد کا پتہ چلا کہ اچھی بات ہے بھائی ٹھیک ہے, مسجد تھی, کہا کہ مسجد کے پاس ایک حمام ہے جہاں پر پانی گرم ہوتا ہے, تو تم لکڑیاں چن کر لایا کرو جنگل سے اور لا کر اس حمام کو روشن کرو, بس تمہارا کام یہ ہے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھو, کھانے کے وقت کھانا کھا لو, باقی وقت میں تمہارا کام یہ ہے کہ یہیں پر بیٹھے رہو اور یہ حمام جو ہے جو وہ اس کو روشن رکھو گرم رکھو. اب لکڑیاں چننے کے لیے جاتے رہے جنگل سے لاتے اور اس کو گرم رکھتے, لازمی بات ہے کہ تو چونکہ سردی کا زمانہ اور گھر سردی بھی خوب پڑتی تھی لہذا تھوڑی بہت تو چاہیے نہیں ہوتی تھی, روزانہ اس کام کے لیے پورا وقت صرف کرنا پڑتا تھا. جب ایک وقت عرصہ گزر چکا اس کام کو تو حضرت نے امتحاناً جو ان کے یہاں ایک بھنگن تھی جو کوڑا کچرا اٹھایا کرتی تھی اس کو کہا کہ بھئی دیکھو ایسا کرنا کہ ہیں تو یہ شہزادے لیکن تم ان کے قریب سے گزرنا یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کے اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے. چنانچہ وہ کچرا اٹھا کر ان کے قریب سے گزری, چونکہ نازک مزاج تھے بہت ہی کراہیت انہوں نے محسوس کی اور غصے سے دیکھا بھی اور کہا کہ نہ ہوا گنگو, یعنی میں مسافرت کی حالت میں ہوں یہاں پر, اگر گنگو ہوتا پھر میں پوچھتا بتاتا تجھے کہ کیسے قریب سے گزرا جاتا. اس نے آگے بتا دیا حضرت کو کہ یہ بات ہوئی, فرمایا کہ ابھی دمخم موجود ہے ابھی تو کچا پن ہے. چنانچہ کچھ اور وقت گزارا اور پھر کہا کہ اب ذرا اور زیادہ قریب سے گزرنا, زیادہ اور قریب سے گزری تو اب زبان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن نگاہ اٹھا کے غصے سے دیکھا ضرور, تو کہا کہ ہاں اصلاح ہو رہی ہے. اصل جو وہ سمجھتے تھے کہ بھئی دل کے صاف ہیں, شرافت نسبی بھی ہے لیکن ایک چیز ہے جو پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ہے کبر, تکبر, بڑائی, کہ ہم ایسے ہیں ہم ویسے ہیں ہم بڑے ہیں ہم فلاں کی اولاد ہیں. یہ جو بڑائی دل میں پیدا ہو گئی تھی اس بڑائی کو ختم کرنے کے لیے یہ مجاہدہ کرایا جا رہا تھا, کیونکہ جب تک تکبر ہے علم دل میں نہیں آئے گا, تو اس لیے یہ مجاہدہ کرا. اب جب کچھ عرصہ گزر گیا کہا کہ اب اور زیادہ قریب سے نہ صرف گزرنا بلکہ ہو سکے تو کچھ کچرا بھی گرا دینا. چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا کہ گرا دیا کچرا, بلکہ خود بھی شاید گر پڑی اور کچرا ان کے اوپر گرا آ کے, تو اب یہ معاملہ ہوا کہ جلدی سے کہا کہ بھئی تمہیں چوٹ ووٹ تو نہیں لگی، اپنی بھول گئے کہ مجھ پہ کچرا گرا ہے، غلاظت گری ہے، بلکہ اب اس کی فکر میں پڑ گئے کہ بھئی اس بیچاری کو چوٹ تو نہیں لگی، گر پڑی. فرمایا کہ ہاں الحمدللہ اصلاح ہو رہی صحیح مان. پھر مزید ایک اور امتحان لے ڈالا، شکار کے لیے تشریف لے گئے تو ان کو بھی کہا کہ تم ہمارے ساتھ چلنا. تو شکار کے لیے چونکہ کتے پالنا بھی جائز تو اس لیے کوئی حرج نہیں، شکاری کتے ساتھ لیے اور زنجیریں ان کے ہاتھ میں پکڑا دی اور کہا کہ دیکھو زنجیر مت چھوڑنا. چنانچہ اب شکار کے لیے جنگل میں چلے گئے اور وہاں پر جب کتے بھاگے تو لازمی بات ہے کتوں کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، اس رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکے لیکن زنجیر بھی نہیں چھوڑی. نتیجہ یہ کہ گھسٹنا شروع ہو گئے اور اس گھسٹنے کے نتیجے میں زخمی بھی ہوئے اور جو ہے وہ کانٹے بھی لگے. بہرحال رات ہوئی جب واپس آ گئے تو حضرت شاہ عبد القدوس خواب میں آئے ان کے اپنے مرید کے اور کہا کہ میاں ہم نے تو تم سے اتنے مجاہدے نہیں کرائے، تم نے ہماری اولاد سے اتنے مجاہدے کرا لیے. اولاد کی فکر تو باپی کو ہوتی ہے نا. تو بہرحال یہ انہوں نے کہا تو پھر صبح انہوں نے اسے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے کہ آپ میرے جو ہے آقا زادے ہو، مجھے معاف کرنا کہ تمہیں میں نے اتنی تکلیف دی لیکن یہ دولت حاصل نہیں ہو سکتی تھی تمہارے لیے جب تک کہ تکبر ختم نہ ہو جاتا اور تمہاری اصلاح نہ ہو جاتی، اس وقت تک یہ دولت تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی تھی، لہذا جو دولت ہم نے تمہارے والد سے لی ہے اب وہ دولت ہم تمہارے سپرد کرتے ہیں. تو میرے لیے ایک مجاہدہ تھا لیکن ضروری نہیں ہے کہ آج بھی اس مجاہدے کی ضرورت پڑے یا آج بھی اصلاح اسی مجاہدے سے ہو، اب وہ زمانہ نہیں رہا، وقت کے ساتھ ساتھ مجاہدے بھی کم ہو گئے. اب انسان کی طبیعت میں اس قدر اگر کسی کو کریں گے تو شاید وہ دوبارہ آئے بھی نہ پلٹ کے. تو اس لیے وقت کی بات ہوتی ہے. پہلے یہ کہا کرتے صاحب پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، عام طور پر یہ ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ بھائی اب تو پیاس بھی تمہیں لگانی پڑے گی، کنواں بھی تم نے کھودنا ہے، پیاس بھی تمہیں لگانی ہے، اب تو تمہیں خود جانا پڑے گا، لوگ نہیں آئیں گے ابھی، چونکہ دین کی اب کمی ہے، لوگوں کے اندر جذبات نہیں ہیں، انہیں حاصل کرنا نہیں چاہتے، لہذا اب اس کی پیاس بھی ہمیں لگانی اور پیاس بھی بجھانی، دونوں کام خود کرنے. پہلے یہ تھا کہ بے فکر ہو کے بیٹھے جسے ضرورت ہے خود آئے گا، لیکن اب معاملات بہت نازک دور چل رہا ہے، اس لیے اب معاملہ یہ ہے کہ اب پیاس بھی خود لگاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر پیاس بجھاؤ بھی، جو ضرورت ہے وہ پوری کرو. اس لیے اب وقت بدل گیا. ایک زمانہ تھا کہ لوگ خون نکلوایا کرتے تھے، پشنے لگواتے تھے، سنت طریقہ ہے، بیماریاں ہوتی تھیں تو جسم کے اس حصے سے جہاں خرابی ہوتی تھی پشنے لگوایا کرتے تھے، خون نکلواتے تھے، اس کو کہتے ہیں فاسد خون کا نکالنا. اب زمانہ خون چڑھانے کا ہے، اب لوگ بوتلوں کی بوتلیں چڑھواتے ہیں صاحب، خون کی بڑی کمی. ایک زمانہ تھا خون نکلواتے تھے، خون بہت زیادہ ہوتا تھا لہذا فساد پیدا ہو جاتا تھا، اس خون کو نکلوانا پڑتا تھا. اور اب ایسا زمانہ آ گیا کہ لوگوں کے جسم میں خون ہی نہیں، سرخی نام کی چیز ہی نہیں ہوتی اب شکل پہ، ورنہ پہلے یہ کہتے صاحب کہ اس کے چہرے پر جو ہے وہ آدمی انگلی مارے تو خون ٹپکے، لیکن اب کہاں ایسے سرخ چہرے نظر آتے ہیں، کہیں کہیں ہو تو ہوں، ورنہ عام طور پر تو جل گیا خون بھی بچاروں. تو خون چڑھانے کا زمانہ ہے. تو بہرحال ہر دور کی مصلحتیں الگ الگ ہوتی ہیں اور ہر دور کے جو مربی ہوتے ہیں تربیت کرنے والے وہ وقت کے تقاضوں کے مطابق تربیت کرتے ہیں. تو بہرحال یہ تربیت کا انداز تھا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں، تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غصہ دباؤ اور ملائکہ سے آگے بڑھ جاؤ. غصے کا عمل ایسا عمل ہے کہ اگر آدمی غصے کو پی لے، کسی کی تلخ اور ترش برداشت کر لے، کسی کی گالیاں سہ لے، کسی کے جو ہے وہ برے بنے کو برداشت کر لے، تو انشاءاللہ اس کا درجہ جو ہے وہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ جن کے ہم پیروکار ہیں، مقلد ہیں، ایسے ہی اللہ نے ان کو اتنا بڑا اونچا مقام نہیں عطا فرما دیا. جہاں تک فقہ کا تعلق ہے اور سوجھ بوجھ کا تعلق ہے تو بلا شبہ وہ بھی مسلم تسلیم شدہ ہے یہ بات. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک بردباری اور حلم کا معاملہ ہے تو بلا شبہ وہ بھی ان میں کمال درجے کا تھا. ایک دن اپنے گھر سے چلے، ایک شخص بھی ساتھ ساتھ ہو لیا. حاسدین ہر دور میں ہر ایک کے ہوتے ہیں, ان کو گالیاں بکنی شروع کر دیں, باپ دادا کو ان کی گالیاں بکنی شروع کر دیں. حضرت خاموش سے چلتے رہے, سنتے رہے, اور یہاں تک کہ ایک موڑ آ گیا تو رک گئے, اور جو شخص گالیاں بک رہا تھا اس سے کہا کہ دیکھو میاں میں اب ادھر مڑ جاؤں گا اور سامنے میرا گھر ہے, تم نے جتنی گالیاں بکنی ہیں بک لو تاکہ تمہارا دل خوش ہو جائے اور میں چلا جاؤں. اب یہ بات آج کوئی کرے گا؟ تو وہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ جو بکنا بکا لو, اس لیے کہ اب میں تم سے جدا ہو رہا ہوں, تو تمہاری حسرت کو دل میں نہ رہے, نکال لو. اللہ تعالیٰ نے مرتبہ بھی کیسا عظیم عطا فرمایا, پھر معمولی درجہ تو نہیں. اور انہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے غصے کے سلسلے میں کہ, بلکہ پہلے یہ بات بتا دوں کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی حضرت نے, اور یہ تواتر کے ساتھ کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے, معمولی نہیں, اور پہلے اس قسم کا معاملہ نہیں تھا. یہ معاملہ کیوں شروع ہوا؟ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے, ایک بوڑھی عورت اپنے بچے کے ساتھ جا رہی تھی, تو اس نے دور سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور کہا کہ دیکھو یہ بزرگ جا رہے ہیں نا, یہ تہجد گزار ہیں, ساری ساری رات تہجد پڑھتے ہیں. تو غالباً اس وقت تک حضرت تہجد نہیں پڑھتے تھے یا کم پڑھتے تھے, ساری ساری رات نہیں پڑھتے تھے. تو بڑی غیرت دل میں پیدا ہوئی کہ ایک مسلمان عورت کا گمان میرے بارے میں یہ ہے کہ میں ساری ساری رات جاگ کر عبادت کرتا ہوں اور میرا معاملہ ایسا نہیں ہے. تو غیرت دینی کی بنیاد پر اس دن سے اپنے اوپر اس کو لاگو کر لی, عشاء کی وضو سے فجر کی نماز. بعض حضرات مجھ سے سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کبھی کبھی کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ اکثر آپ لوگوں سے بھی ممکن ہے بعض لوگوں نے پوچھا ہو, اور یہ بات بحث مباحثے میں آتی رہتی ہے لوگوں کے, حالانکہ اس بحث مباحثے میں نہیں پڑھنا چاہیے, لیکن اکثر لوگ پوچھتے ہیں. میں انہیں یہی دلیل دیتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے وضو سے جب فجر کی نماز پڑھیں گے تو رات کو سوئیں گے یا جاگیں گے یہ بتا دو مجھے. اگر سوئیں گے تو وضو کب باقی رہا ان کا بھائی؟ جاگتے رہیں گے تبھی تو وضو رہے گا. 40 سال تک تہجد وہ پڑھ سکتے ہیں بغیر سوئے, تو ہم بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی سونا شرط نہیں ہے, بعض لوگوں نے اس کو ضروری سمجھ لیا ہے. ضروری نہیں ہے, البتہ چونکہ ہمتیں کمزور ہیں اس لیے سونا چاہیے رات کو. یعنی ایسا نہ کرے کہ آج میں ساری ساری رات جاگے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفس کا بھی ہم پر حق رکھا ہے. جو لوگ ساری رات جاگتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے حوصلے بھی ایسے رکھے تھے, ان کی غذائیں بھی ایسی تھیں, ان کے جسمانی ساخت اور حالات بھی ایسے تھے کہ وہ یہ سب کچھ کر سکتے تھے. آج بھی اگر وہ کر سکتا ہو استثناء کے ساتھ تو کر لیا کرے, لیکن ہر آدمی میں ایسا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. تو اس لیے اب تو مشورہ ڈاکٹر بھی دیتے ہیں, پہلے 6 گھنٹے کا دیتے تھے, اب تو کہتے ہیں 8 گھنٹے آرام کرو میاں, کم از کم 8 گھنٹے سو جاؤ, اور اگر اس سے بھی 1-2 گھنٹے زیادہ سو لو تو بھی کوئی حرج نہیں. لیکن اب بے آرامی جو ہے وہ انسان کے لیے مضر صحت, اگر بے آرامی ہوتی تو اسی سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اور آج ہمارے یہاں بیماریوں کا گراف جو بڑھ رہا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی, رات کو سوتے کب ہم 1:30-2 بج جاتے ہیں سوتے, اور پھر اس کے بعد دیر سے سوئیں گے, دیر سے اٹھیں گے, نہ صبح کی آب و ہوا میں میسر, جس میں شفا بھی ہے ہمارے لیے, جس میں دعا بھی ہے ہمارے لیے, نہ ہمیں وہ حاصل ہے. اٹھ رہے ہیں دن کے 11 بجے, 11:30 بجے, 12 بجے, اس کے بعد یعنی اب اگر کوئی 11-11:30 فون کر لو تو یہ سمجھ لیجیے کہ شرمندگی ہوتی ہے کہ آپ کو سوتے سے اٹھا دیا. ورنہ ایک مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھے, اس کے بعد قرآن مجید کی دعوت کرے, اللہ تعالیٰ توفیق دیں جب تک, اور چاہے تو اشراق کے بعد کچھ دیر سو لے, آرام کر لے 2-3 گھنٹے جو بھی ہیں اگر کرنا چاہے, کیونکہ بعض لوگ دکان اب 12 بجے کھول رہے ہیں تو کیا کریں گے, تو سو جاؤ تھوڑی دیر آرام کر لو. لیکن صبح کا وقت بڑا قیمتی وقت, لیکن اب چونکہ ہمتیں نہیں ہیں. بہرحال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال اس طرح عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھی. تو بہرحال یہ مسئلہ ضمناً میں نے عرض کر دیا کہ اگر کوئی آدمی نہ سوئے اور بغیر سوئے تہجد پڑھنا چاہے تو تہجد پڑھ سکتا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے بزرگان دین کو, لوگوں کی سہولت اور آسانی کے لیے یہ مسئلہ بیان فرما دیا کہ اگر کوئی شخص رات کو دیر تک جاگ رہا ہے تو بجائے اس کے کہ اب رات کو صبح اٹھے پتہ نہیں آنکھ کھلے نہ کھلے, اب آپ رات ہی کو تہجد پڑھ کے سو جائیے. اور اگر کسی سے یہ بھی نہیں ہوتا, عشاء کی نماز کے بعد ہی پڑھ لے, تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. عشاء کی نماز پڑھی آپ نے, اس کے بعد جو ہے وہ 2-4 رکعت جتنی بھی اللہ توفیق دے گا تہجد کی نیت سے پڑھ لیں, پھر ادھر پڑھیں اور سو جائیں. کیونکہ اب ہوتا یہ ہے کہ دیر سے سوئیں گے تو رات کو اٹھنا ہی نہیں ہوتا. اس اعتبار سے اگر کوئی آدمی ایسا عمل کر لے تو اس کی بھی گنجائش. بہرحال اصل جو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ غصے کو دبانے کا معاملہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اب رات کو ایک آدمی ساری رات جاگ رہا ہو, صبح دن میں کاروبار کرتا ہو, ظہر کی نماز کے بعد بعض اوقات ظہر کی نماز کے لیے جب آئے تو اس وقت پھر گھر جاتے تھے آرام فرماتے تھے, تو ایک دن گھر پر جا کر لیٹے, بستر پر لیٹے تھے کہ ایک شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا. اٹھ کر باہر آئے, فرمایا جی فرمائیے کیا بات ہے. کہا کہ امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے. اب کوئی ہم جیسا آدمی ہوتا تو غصہ ہائی ہو جاتا اس کا کہ میں یہ کوئی وقت ہے پوچھنے کا, جہاں میرے آرام کا وقت ہے تو وہ مسئلہ یاد آ گیا. اور کہا کہ پوچھو. تو کہا کہ مسئلہ تو مجھے یاد تھا لیکن اب جب میں نے پوچھنا شروع کیا تو بھول گیا. کہا کہ اچھا بھیا جب یاد آ جائے پھر پوچھ لینا. حضرت چلے گئے واپس, واپس چلے گئے پھر دروازہ کھٹکھٹا دیا. کہا آپ کیا بات ہے کہ مسئلہ یاد آ گیا. تو اوپر سے نیچے آئے اتر کر, کہا کہ اچھا پوچھ لو. کہا کہ مسئلہ یاد آ گیا تھا سیڑھی پر جب آپ آ رہے تھے, آتے آتے اس وقت پھر ذہن سے نکل گیا. کہا کہ اچھا بھائی جب یاد آ جائے پھر پوچھ لینا. پھر چلے گا جا کے لیٹے, ابھی بستر پر لیٹے ہی تھے کہ پھر آ کے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا. کہا کہ اب کیا مسئلہ ہے. کہا کہ اب یاد آ گیا. کہا اچھا پوچھو. تو دیکھیے مسئلہ کیا پوچھا, الحیاض باللہ پوچھا یہ کہ یہ جو انسان کی نجاست ہے یہ میٹھی ہوتی ہے پھیکی ہوتی ہے. الحیاض باللہ ہم جیسا ہوتا تو جوتا اتار کے اس کی پٹائی کرتا کہ مسئلہ پوچھنے کا کوئی مسئلہ ہے. لیکن حضرت کا علم, ان کی بردباری کمال درجے کی تھی. کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر انسانی فضلہ نجاست اگر تازہ ہو تو اس میں کسی درجے میں مٹھاس ہوتی ہے, اور اگر خشک ہو جائے تو کڑواہٹ پیدا ہو جاتی ہے. تو اب دیکھیے آگے کہنے لگا کہ آپ نے چکے دیکھا ہے. الحاظ نے فرمایا کہ ہر کام کے لیے جو ہے وہ چکھنا ضروری نہیں ہوتا, عقل بھی اللہ نے انسان کو دی ہے. بات یہ ہے کہ جب تازہ فضلہ اور نجاست ہوتی ہے تو اس پر مکھیاں بیٹھتی ہیں, بن بناتی ہیں, لیکن خشک ہو جائے تو مکھیاں نہیں بیٹھتی. اس سے ہم نے اندازہ لگایا کہ اگر تازہ ہو تو اس میں کچھ مٹھاس ہوتی ہوگی تبھی تو بیٹھتی ہیں, ورنہ اس میں بھی بیٹھتی. اب قدموں میں گر پڑا اور معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دیجیے. بات یہ ہے کہ ہمارے دوستوں کے درمیان بحث ہو گئی تھی, اور اس بحث میں یہ بات ہو گئی کہ وہ یہ کہتا تھا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ زیادہ حلیم اور بردبار ہیں, اور میں یعنی وہ یہ کہتا تھا کہ آپ زیادہ بردبار ہیں, اور میں کہتا تھا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بردبار زیادہ ہیں. تو آپ نے مجھے ہرا دیا, تو میں نے اس لیے آپ کو تنگ کیا بار بار, اور آج میں اس بات کا اعتراف اور اقرار کرتا ہوں کہ کائنات میں آپ جیسا حلیم اور بردبار انسان کوئی نہیں. اس درجے کے انسان تھے, اپنے غصے کو اس درجے پی لینا بھائی مذاق بات ہے. اور جہاں تک فقاعت کا معاملہ ہے تو میں نے ایک کیشٹ میں ایک واقعہ سنا, اور وہ یہ کہ امام عامش رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے محدث گزرے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہم عصر تھے, اور لوگوں نے چونکہ امام صاحب کے بارے میں مختلف باتیں پھیلائی ہوئی تھیں, بدگمانیاں تھیں, یعنی اس وقت کے محدثوں کے دل میں بھی بدگمانیاں تھیں, بعض لوگوں نے پھیلائی ہوئی تھی. تو وہ بھی چونکہ انسان تھے, انسان کے دل میں بدگمانیاں جڑ پکڑ لیتی ہیں. تو امام عامش رحمۃ اللہ علیہ کی جو بیوی تھی, یہ عام طور پر مسائل پوچھنے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس چلی جاتی تھی, تو انہیں بڑا غصہ آتا تھا کہ میں خود محدث ہوں, گھر میں موجود ہوں, اور میرے ہوتے ہوئے مسئلہ پوچھنے کے لیے ابو حنیفہ کے پاس جائے. چنانچہ ناراض ہوئے, ڈانٹا ڈپٹا کہ آئندہ مت جانا اس کے پاس. لیکن کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تھا تو پھر یہ چلی جاتی تھی, مسئلہ پوچھ لیتی تھی. تو ایک دن غصے کے اندر کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ نان نفقے کی ذمہ داری میری ہے, لیکن تم چونکہ وہاں جاتی ہو اس قیاس کے پاس جو دن کے بعد فقہ کا علم ہے, اور ان سے جا کے مسائل پوچھتی ہوں, لہٰذا آج میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ آئندہ جو ہے تم مجھ سے کھانے پینے کو نہیں مانگو گی, نہ زبان سے, نہ اشاروں سے, نہ لکھ کر, کسی بھی طریقے سے مجھ سے نہیں مانگو گی. اگر تم نے مجھ سے مانگا تو تمہیں تین طلاق. اب بڑی پریشان. لازمی بات ہے کہ آٹے کی تھیلی تھیلا لا کے دیا, آٹے کا تھیلا کتنا ہوگا, 10 کلو 20 کلو 25 کلو, ایک من کتنے دن چلے گا. لا کر گھر میں رکھ دیا تھیلا کہ بھئی یہ رکھا ہے, ختم ہو جانے پر مانگو گی نہیں مجھ سے. اور اگر تم نے مانگا تو مانگنے کے لیے بھی ساری شرطیں لکھ دیں کہ اگر تم نے زبان سے مانگا تب, اشارہ کیا تب, لکھ کر دیا تب, ہر صورت میں تمہیں تین طلاق. پریشان ہو گئے. آخر کب تک آٹا چلتا ختم ہو گیا. اب پریشان ہو گئی. پھر خیال آیا دل میں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی اور کہا کہ حضرت یہ مسئلہ ہے. کہا کہ امام صاحب سوتے کہاں ہیں؟ کہا کہ حضرت گھر میں وہیں سوتے ہیں. فرمایا کہ بس ٹھیک ہے, جب رات کو سو جائیں تو آٹے کا تھیلا زاربند سے باندھ دینا, تمہارا مسئلہ حل ہو گیا. نہ لکھ کر دیا, نہ اشارہ کیا, نہ زبان سے کہا, اور مسئلہ بھی حل ہو گیا. اب جب صبح حضرت اٹھے کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ تھیلا لٹک رہا. سمجھ گئے. کہا کہ اوہو, اتنی عقل مند تو یہ تھی نہیں, کہاں سے اتنی عقل آ گئی کہ نہ لکھ کر, میں نے کہا تھا لکھ کر دے گی تو طلاق, زبان سے کہے گی تو طلاق, اشارہ کرے گی تو طلاق, تو ضرور وہیں گئی ہوگی. بہرحال سمجھ گیا معاملہ. پھر امام صاحب کے پاس پہنچے بھی اور سوال جواب بھی ہوئے. امام صاحب نے ان کی تسلی بھی کرا دی. پوچھا کہ فلاں مسئلہ آپ کہاں سے بیان کرتے ہیں؟ کہا کہ اسی حدیث سے جو آپ روایت کرتے ہیں. اب ان کی آنکھیں کھلی. کہا کہ یہ سب بدگمانیاں تھیں, اور جو ہے معافی مانگی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے. بہرحال یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام ایسے ہی بلند نہیں فرمایا کہ آج دنیا کی, دنیا کا ایک بڑا حصہ, پورا افغانستان, پورا ہندوستان, پاکستان, پورا بنگلہ دیش, اسی طریقے سے اور جو ہے پورا ترکی اور دیگر ممالک میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ایسا اونچا مقام بھی عطا فرمایا. یہ سب اس لیے کہ انہوں نے اگر کسی کو دیا تو اللہ کے لیے, کسی سے غصہ کیا تو اللہ کے لیے, اور کسی سے بغض رکھا تو اللہ کے لیے, اپنی ذات کے لیے نہیں کیا. تو بہرحال تھانے رحمۃ اللہ علیہ کا اصل مقولہ میں نقل کر رہا تھا, مفہوم جس کا یہ ہے کہ غصہ دباؤ اور ملائکہ سے آگے بڑھ جاؤ. تو آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ میرا درجہ جو ہے فرشتوں سے بھی آگے ہو جائے, تو اس کے لیے پھر آدمی کو آدمی بننا پڑے گا. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ. فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا آدمی. تو آدمی سوچے کہ بھائی آج ہمارے معاشرے میں لڑائیاں, دنگا, فساد, فتنہ, یہ جو کچھ پھیل رہا ہے, صرف یہ ایک ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آدمی غصے کے وقت غصہ نہ کرے. میں نے کہا ابتدائی زمانہ جب مراحل ہو, زیر تربیت ہو کسی کے, اس وقت تو آدمی غصے کی بات پہ بھی غصہ نہ کرے, لیکن بعد میں جہاں غصے کی بات آئے تو پھر اس کا اظہار کرنا اور تربیت یعنی اصلاح کے لیے غصہ کرنا, اس میں کوئی حرج نہیں. حتھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ڈانٹ ڈپٹ جب کر رہا ہوتا ہوں تو الحمدللہ اس وقت بھی ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے افضل ہے, جس کو میں ڈانٹ ڈپٹ رہا ہوں یہ مجھ سے افضل ہے, درجے کے اعتبار سے کمتر نہیں ہے, لیکن میری مثال فقط ایسی ہے جیسے بادشاہ کسی جلاد کو حکم دے کسی شہزادے کے لیے کہ اس کی گردن اڑا دو, تو جلاد جب شہزادے کی گردن اڑا رہا ہوتا ہے اس کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ میں اس سے بڑھ کر ہوں. وہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں تو ان کا نوکر, ان کا ملازم, لیکن بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے اس کی گردن اڑا رہا ہوں. تو اسی طریقے سے ہم بھی جب کسی کو ڈانٹتے ہیں, ڈپٹتے ہیں, تو وہ ڈانٹنا ڈپٹنا اس لیے نہیں ہوتا کہ میں اپنے آپ کو افضل سمجھ رہا ہوتا ہوں, بلکہ اس لیے ڈانٹ ڈپٹ رہا ہوتا ہوں کہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے بزرگان دین نے راستہ آسان کر دیا کہ نہیں, کہ ڈانٹ ڈپٹ منع نہیں ہے, بوقت ضرورت آدمی ڈانٹے ڈپٹے, کیونکہ یہ بھی ضروری ہے اصلاح کے لیے. اگر اس باپ کو آپ بند کر دیں گے تو بس پھر تو بات یہ ہے کہ جو آئے گا جوتا لگا کے چلا جائے گا, کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. جہاں ضرورت اس بات کی, البتہ ہے کسی کی گالی گلوچ کا آپ جواب مت دیں, کوئی ہمیں گالی بکرا اس کا جواب مت دیں, اس لیے کہ اس کے اندر جو کچھ ہے وہ باہر نکل رہا ہے. اگر آپ نے بھی یہی کچھ کیا تو آپ کے اندر بھی یہی بھرا ہوا ہوگا. اس لیے ہم کم از کم گالی کا جواب گالی سے نہ دیں, بلکہ حدیث میں جو ہمیں بتایا گیا احسن منسا ایلی, جو تمہارے سے برائی کرے تم اچھائی کرو. احسن منسا ایلی, تم اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ جو تم سے برے طریقے سے پیش آتا ہے. تو ہمیں تربیت تو یہی دی گئی ہے شریعت کی, اور یہی رہنمائی کرتی شریعت, اس لیے ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے غصے کو پینا چاہیے. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا انعام بھی بڑا عطا فرمائیں گے. انعام پر دو باتیں یاد آ گئیں, ایک تو میں نے پہلے بھی غالباً بیان کیا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ, کہ اپنے کسی ایسے شخص کو جو کہیں ان سے دور سے ملنے کے لیے آیا تھا اور زیر تربیت بھی تھا, غالباً اس نے کوئی ایسی غلط بات کہ حضرت کو غصہ آیا اور کوئی بات اس کو جو ہے ایسی کہہ دی, لیکن بعد میں خیال آیا کہ بھئی میں نے جو بات کہی شاید مواخذہ کچھ زیادہ کر لیا, اس لیے اس سے معافی مانگنے کے لیے حضرت جہاں وہ رہتے تھے وہاں چلے, اور وہ گاؤں دیہات کا کہیں رہنے والا تھا, راستے کا حضرت کو علم نہیں تھا, کہیں سے کہیں پہنچ گیا, بہرحال تکلیف برداشت کر کے وہاں پر پہنچے اور جا کر کہا کہ میاں میں نے تمہیں سخصوص کہہ دیا تھا, دل میں جو ہے وہ غلبہ اتنا رہا اس بات کا کہ مجھے آنا پڑا, اب میں تم سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی, مجھے معاف کر. اس شخص نے ہاتھ جوڑے کہ حضرت آپ ہمارے مائی باپ ہیں, سب کچھ آپ ہیں, اگر آپ نے کہہ بھی دیا تو آپ کی جگہ ہیں, اس لیے آپ نے اتنی تکلیف کی. بہرحال یہ حضرت کا معاملہ تھا, ہر آدمی ایسا نہیں کر سکتا, جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے, تو اللہ نے انہیں مرتبے بھی ایسی عطا فرمائے تھے. اور فرماتے ہیں کہ واپس آ گئے, رات کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, اور اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک کشتی میں سوار ہیں, اور اس کشتی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ شاہ عبد الغنی یہ بھی ایک کشتی میں سوار ہیں, انہوں نے دیکھا کہ میں بھی ایک کشتی میں سوار ہوں لیکن میری کشتی دور ہے, تو آپ نے حضرت علی کو فرمایا کہ ان کی کشتی قریب کرو اور اپنی کشتی سے ملا دو. تو کشتی کو کشتی سے ملا دیا, اس کھٹ کرنے کی جو آواز ہوتی ہے ملانے کی, تو فرمایا کہ جب خواب سے اٹھے بیدار ہوئے صبح تو وہ کانوں میں گونج رہی تھی, کہ حضرت نے ایک شعر بھی کہا اس پر, اور پھر یہ کہا کہ مسترب دل کی تسلی کے لیے, مسترب دل کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے ملا دو ناؤ کو. یعنی چونکہ دل مسترب تھا, اللہ تعالیٰ نے اطمینان قلب ڈالنے کے لیے یہ خواب میں گویا کہ ایک چیز دکھلا دی کہ تم نے جو کچھ عمل کیا اللہ کے یہاں مقبول ہوا, اور اس کے نتیجے میں تمہاری کشتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کشتی سے مل گئی. تو میرے عزیز بھائیو, ہم غصہ کم کریں, کوشش کریں کہ بلا جواب غصہ نہ کریں, موقع محل کے اعتبار سے اگر غصہ ہو تو وہ ناجائز بھی نہیں, وہ کر بھی سکتا ہے آدمی, لیکن بلا جواب غصہ اس کے نتیجے میں بہت سی بیماریاں قلب میں پیدا ہوتی ہیں. آدمی جو ہے جب کچھ نہیں کر پاتا تو دل میں بغض پیدا ہو جاتا ہے, انات پیدا ہو جاتا ہے, دشمنی پیدا ہو جاتی ہے, عداوت پیدا ہو جاتی ہے, اسی طرح دل میں بڑائی آ جاتی ہے غصے کی وجہ سے کہ یہ ہوتا کون ہے, اس نے مجھے ایسا کہہ کیوں دیا, میں اس کو ایسا کر دوں گا, یوں کر دوں گا, تو یہ تکبر کی علامت ہے. تو یہ سب پیدا ہوتی ہے. تو میں نے دو باتیں کہی تھی, دو چیزیں ہیں, دو جذبے ہیں, ایک غصہ اور دوسرا شہوت. شہوت کی وجہ سے جو بعض گناہ پیدا ہوتے ہیں تو بعض اوقات ایسے ہیں کہ اس سے آدمی اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں, اگرچہ وہ بھی سنگین گناہ ہے, لیکن جہاں تک غصے کا معاملہ ہے اس کی بنا پر غصے سے جو گناہ پیدا ہوتے ہیں ان کا تعلق زیادہ تر حقوق العباد سے, اور حقوق العباد کا معاملہ نازک ہے. جب تک آدمی معافی نہ مانگے جس کا حق ہم نے تلف کیا ہے, جس کے حق پر ہم نے ڈاکہ ڈالا ہے, اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرماتے. اس لیے یہ بڑا نازک مسئلہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بلا جواز غصہ نہ کریں, اور اگر غصہ کی ضرورت پیش آ جائے تو ہم سوچیں کہ ہمیں کتنا غصہ کرنا چاہیے اور کون سا طریقہ ایسا اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے اس شخص کی اصلاح ہو جائے, کہ وہ مقصد اصلاح ہے. تو یہ اگر کام ہم کر لیں, گھر میں خواتین بھی اس پر عمل کرے, بعض عورتوں میں غصہ بہت تیز ہوتا ہے, شوہر کو بے بھاؤ کی سنا دیتی ہیں بھائی کو کچھ نہ کچھ کہہ دیتی ہیں، بعض ایسی اولاد ہوتی ہے ماں باپ کو بھی کچھ کہہ دیتی ہیں، خاص طور پر ماں تو نشانہ بنتی ہی ہے، تو اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے غصے میں اٹھ پٹانگ باتیں کہہ کے چلے جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا کچھ نکلتا ہے، بعض اوقات ماں باپ کے دل پر وہ گزرتی ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن وہ دل ہی دل میں گھٹ کر رہ جاتے ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے، اور بلا شبہ میں اس میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تربیت کا بھی قصور ہوتا ہے ان کی، لیکن اولاد کو بہرحال یہ حق نہیں ہے کہ ماں باپ کو بے بھاؤ کی سنائے یا انہیں ایسی بات کہے جس سے ان کے دل کو تکلیف پہنچے اور پھر بعد میں وہ جو ہے وہ دل، دیکھیے ایک بزرگ کہا کرتے تھے ہمیشہ کہ دعا اور بد دعا کا تعلق دل سے ہے، ہاتھ سے نہیں، یعنی ضروری نہیں کہ کسی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو وہ دعا ہے، بہت ساری دعائیں ایسی ہم دلی دل میں کرتے ہیں اور بہت سی بد دعائیں ایسی جو دل سے نکلتی ہیں، کسی کو تکلیف پہنچا دی اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن دل پر ایسا صدمہ پہنچا، ایسی تکلیف پہنچی کہ دل سے بد دعا نکلتی، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے، یہ جو دل کی آہ ہوتی ہے اس سے بچے، بتر سزا ہے مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال می آیت، کہ مظلوم کی آہ سے بچو، بتر سزا ہے مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن، دعا کرنے کے وقت وہ کیا ہوتا ہے، اجابت از در حق بہر استقبال می آیت، جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ کے یہاں سے استقبال ہوتا ہے اس دعا کا، اس لیے آدمی کو مظلوموں کی بد دعا سے بچنا چاہیے، اور جب ہم غصہ کریں گے اور غصے میں زیادتی کریں گے تو ہم ظالم بھی ہو جائیں گے، جس پر غصہ کر رہے ہیں وہ مظلوم ٹھہرے گا، اور وہ مظلوم جب بد دعا کرے گا تو اس بد دعا سے بچنے کا ہمیں حکم دیا، بچو، اس لیے مظلوموں کی بد دعا سے بھی بچیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اور اگر کچھ ہو جائے آپ وہ درگزر کا معاملہ کریں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص ایسا آئے گا اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے فرشتوں کے کہ اس کے نامہ اعمال کو چیک کرو، دیکھو اس میں کوئی نیکیاں ہیں کہ نہیں، دیکھا جائے گا تو فرشتے کہیں گے اللہ ہمیں تو بظاہر کوئی نیکی نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے سب کچھ، لیکن فرشتوں پر اس کا اظہار کرنے کے لیے اور اپنی نعمتوں کا استظہار کرنے کے لیے فرمایا کہ پھر دیکھو بھائی شاید کوئی نیکی ادھر ادھر لگی بھی ہو، بہرحال دیکھا تو کہا کہ بس ایک بات ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ شخص جو لوگ اس کے ساتھ زیادتی کرتے تھے انہیں معاف کر دیا کرتا تھا، لین دین کرتا تھا اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہوتی تھی دینے کی واپس تو اپنے ملازمین کو کہتے تھا کہ اگر یہ صاحب استطاعت نہیں ہے تو رہنے دو مت لو، اور کبھی کسی نے کوئی زیادتی بھی کر دی تو معاف کر دیتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں زیادہ مستحق ہوں اس بات کا کہ آج اس کو میں اس سے درگزر کروں اور معاف کر دوں اس کو، لہذا صرف اس بنا پر کہ وہ غصے میں نہیں آتا تھا اور لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتا تھا، آپ کو درگزر کا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج ہم نے بھی اس کی بخشش کر دی، معافی دے دی اس کو، تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا مضمون ہے، اور بھی اس کو جتنا پھیلانا چاہیں آپ پھیلا سکتے ہیں، لیکن اس غصے کی بنا پر بلا شبہ آج ہمارا پورا معاشرہ جو ہے وہ تلپٹ ہو کر رہ گیا ہے، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ آج ہم لڑائیاں کرتے ہیں، کسی کی گاڑی جلا دی، کسی کے شیشے توڑ دیے، کسی کا گھر جلا دیا، تو یہ سب غصے کی زیادتی کی بنا پر ایسا کرتے ہیں، تو یہ غصہ انتہائی جو ہے وہ خراب چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے، بعض روایت میں آتا ہے کہ آدمی جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، بعد میں آ کے پانی پی لے، کیونکہ غصہ جو ہے آگ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس کی پانی پی لے، وضو کر لے تاکہ دل و دماغ ٹھنڈے ہو جائے، بہرحال غصے سے بچو، اپنے گھر پر، اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر بیجا غصہ مت کیجیے، ہم لوگ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر تھوڑا سا نمک تیز ہو گیا تو لڑنا شروع کر دیا، حالانکہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایسی نعمت عطا فرمائی بیوی کی شکل میں کہ وہ کتنے کام ہمارے گھر کے کرتی ہے، اگر ہم کو ملازمہ رکھیں تو اگر 50,000 روپے بھی دیں تو سارے کام گھر کے جو خواتین ہماری کرتی ہیں وہ نہیں کر سکتی، اور جو عفت اور جو اس سے گھر کا سکون ہے وہ کہاں سے حاصل ہوگا، لہذا بے بات غصے کرنا، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ناراض ہونا یہ مناسب نہیں ہے، آج بھی ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا تھا اور بلا شبہ وہ اپنے شوہر کے گن بھی گا رہی تھی کہ بہت نیک متقی ہیں، لیکن غصے کے اندر آدمی پاگل ہو جاتا ہے، پھر وہ ساری نیکی ویکی کو تج کے رکھ دیتا ہے. تو اس لیے غصے سے پرہیز کریں, اس سے بڑی تکلیف پہنچتی ہے دوسرے کو. اور اسی مناسبت سے اس کو میں نے بیان بھی کیا آج, چونکہ اتفاق سے بھی 4:30 بجے فون آیا تو بات ہوئی, تو اسی مناسبت سے تاکہ اس معاملے میں ہم تھوڑا غور کریں کہ بے بات ہم غصہ جو کرتے ہیں گھروں پر, اپنی عورتوں پر, گھر میں, اس سے اس کے اثرات بہت برے ہوتے ہیں. ہماری نیکی, تقوی, طہارت, یہ سب سمجھ لیجیے برباد ہو جاتی ہے. آدمی کہتا ہے کہ محبت تو اللہ سے بہت بہت زیادہ ہے, دعوے تو بہت ہیں, لیکن حالت مخلوق کے ساتھ کیا ہے؟ تو مخلوق پر بھی رحیم و کریم بنے, ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے انہیں. اور نہیں تو یہ جہاں تمہاری بیوی ہے وہ تو اللہ کی بندی بھی تو ہے, اس کو اسی لیے معاف کر دو کہ وہ اللہ کی بندی ہے. کسی کمشنر کی بیٹی ہوتی ہے, پولیس والے کی بیٹی ہوتی ہے, تو آدمی 10 باتیں ایک بات بھی اس کو نہیں سناتا کہ ایسا نہ ہو کہ خبر لے لے, ابا کو جا کر کہہ دے اور ابا پہنچ جائیں کہ ہاں بھائی چل کیا کہا میری بیٹی کو. اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں وعاشرہن بالمعروف, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اللہ تعالیٰ کی سفارش بھی قبول کر لیا کرو. اللہ تعالیٰ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اور اسی طریقے سے خواتین کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اپنے شوہر کی عزت, عظمت, قدر, قدر و منزلت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ کتنا حق ہے شوہر کا, اس حق کو پہچانے. بعض اوقات ان کا بھی قصور ہوتا ہے کہ ان کی زبان رکتی ہی نہیں, اور جواب در جواب جب شروع ہوتا ہے تو غصہ بھی آ جاتا ہے انسان کو. اگر وہ جواب نہ دیا کریں تو بات نہ بڑھے, سن لیں چپ کر کے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ وہ کہے گا بھائی میں اتنی بات کہتا ہوں, یہ اللہ کی بندی بولتی ہی نہیں, وہ خود ہی چپ ہو جائے. تو اس لیے بہرحال دونوں طرف سے کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں, اس کا احساس کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے, ہم میں جو کمی ہیں, کوتاہیاں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دے, اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی رضا کامل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجى منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے, فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, موجودہ زمانے کے جتنے فتنے ہیں یا اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما, ہماری اولاد کی حفاظت فرما, آئندہ آنے والے زمانوں کے فتنوں سے بھی یا اللہ ہمیں, ہماری اولاد کو, ہمارے متعلقین کو محفوظ فرما. اے اللہ اپنی مضبوط حفاظت ہمیں عطا فرما, اپنی مضبوط پناہ ہمیں عطا فرما, شیطان مردود کے شر سے, فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما کر ہمیں عافیت نصیب فرما. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان سب کی مغفرت فرما, درجات کو بلند فرما. ہم سے جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اے اللہ آپ سب کے حاجتوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں, سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دیجئے, جائز ضرورتیں پوری فرما دیجئے, پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ بعض لوگ اپنی ملازمت کی طرف سے پریشان ہیں, بعض اپنے معاش کی طرف سے پریشان ہیں, بعض گھریلو حالات سے پریشان ہیں, بعض جو ہے وہ ان کو فکر و فاقے کی وجہ سے پریشان ہیں. اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے. اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دے, سب کو عافیت عطا فرما دے. بہت سے اپنی بچیوں کی رشتے نہ آنے سے پریشان ہیں, اے اللہ ان کے جوڑ کے رشتے عطا فرما دے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے. اور بہت سے ماں باپ ایسے ہیں جن کی بچیاں نکاح ہو کر اور شادی ہو کر اپنے گھروں کو رخصت ہو گئیں, لیکن وہاں انہیں سکون حاصل نہیں ہے. اے اللہ انہیں تو سکون عطا فرما دے, وہاں کی خوشیاں انہیں عطا فرما دے. اے اللہ آپس کی محبتیں عطا فرما دے. ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما, نمازوں میں خشوع خضوع عطا فرما, ہر عمل اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. محبت ہو تو اے اللہ تیرے لیے اپنے, اے اللہ اپنی تیری رضا کے لیے ہو, اور دشمنی اور عداوت ہو تو تیری وجہ سے ہو. خیالات شیطانی سے اللہ ہماری حفاظت فرما, شیطانی راستوں پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہم سب کی مغفرت فرما دے. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم ارحمنا.